أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة براءة آيات نمبر 32 سے آيات نمبر 36، 32 سے 36. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے احبار اور رہبان یعنی یہود اور نصارہ ان کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے مذمت فرمائی تھی کہ یہ ان کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی، جبکہ انہیں خالص توحید کی دعوت دی گئی تھی، سوائے پروردگار کے ہر ایک کی عبادت کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے عیب ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ بے عیب ہے اور بری ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی اپنی سازشیں کریں جس کے ذریعے سے اللہ کا جو پلان ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پروردگار عالم کی اسکیم کو تباہ و برباد کر دیا جائے. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ اس بات سے انکاری ہے کسی بات سے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے. اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر لوگ ناگواری محسوس کریں، یعنی انہیں اچھا تو نہیں لگے گا کہ اگر اللہ اپنے نور کو اتمام تک کامل کر کے پہنچا دے، لیکن یہ اچھا لگے یا برا لگے، پروردگار کا منصوبہ یہی ہے کہ پروردگار عالم اس کو انجام تک پہنچائے گا. اب اس کے اندر وہ ساری سازشیں جو کہ دشمنان اسلام کرتے ہیں وہ سب کی سب آ جاتی ہیں، کہ الہی منصوبے کے مقابلے پر شیطانی منصوبہ، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب، اسلام سے بدزن کرنے کے لیے جتنی سازشیں ہوتی ہیں وہ سب، اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو برحق جانشین ہیں ان کے مقابلے پر جتنی سازشیں ہوتی رہیں وہ سب شامل ہیں، کہ یہ اگر خدا کے نور کو اس طرح سے بجانا چاہیں تو انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بظاہر ان کا خون بہتا ہوا بھی نظر آئے تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ پروردگار عالم کا منصوبہ ناکام ہو گیا، جو منصوبہ پروردگار ہے وہ مکمل ہو کر رہے گا. ان شارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر پروردگار عالم نے اس طرح کی تعبیرات استعمال کی ہیں کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنا مکر کرتے رہے، اللہ نے اپنی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس کو ایک دوسرے انداز سے پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا. اب وہ منصوبہ پروردگار کیا ہے اسے ہم یہاں پر اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے ہر دین کے مقابلے میں غالب کر کے رہے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. یہ واضح طور پر پیچھے کے ساتھ مرتبط ایک بات ہے کہ یہ ہے منصوبہ پروردگار کہ یہ دین بالآخر غالب آ کر رہے گا. ایک تو دلیل اور منطق کے ساتھ ہے، برہان اور استدلال کے ساتھ، وہ تو ہر زمانے میں، مگر یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ دین باقی ادیان کے اوپر فزیکلی پریکٹیکلی بھی غالب ہو جائے گا، اور اسی کے لیے ہمیں اس آخری نمائندہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے کہ جس کے ظہور کے بعد یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ أَرْضُهُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، جس کے ظہور سے یہ غلبہ حق دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار اور رہبان میں سے ایک کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد ان کی ہے، اور بھی ایک اقلیت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو حق کو سمجھنے کے بعد حق کو قبول کر لیں گے، لیکن ان کی اکثریت، ان کا مزاج کیا ہے، وہ یہود کے علماء ہوں یا عیسائیوں کے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، یعنی ان کا کل ہم و غم مال ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے، اگرچہ انہوں نے روحانیت کا چوغا پہنا ہوتا ہے، اگرچہ انہوں نے روحانیت کا لباس زیر تن کیا ہوتا ہے، مگر ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مال دنیا کو حاصل کریں، چاہے وہ حلال سے حاصل ہو چاہے وہ حرام سے حاصل ہو. ظاہر ہے کہ حلال سے اگر مل رہا ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن یہ باطل کے ذریعے سے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر غلط فیصلے کرنا، لوگوں کے حق میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فیصلے کر دینا، اس طرح کے فیصلے کر کے مال بٹورنا، یا مثلا انہیں فاسد قسم کے عملیات میں لگا دینا اور اس کے ذریعے سے مال بٹورنا، اور پھر اس کے بعد جنت بیچنے کا کاروبار، اس کے ذریعے سے مال بٹورنا، یہ سارے وہ طریقے کار ہیں. یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر ایسے ایسے پریسٹ بھی آ گئے کہ جنہوں نے گے سیکس کو اور ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیا، بلکہ اس کی ترویج کرنے لگے. تو یہ تمام کی تمام تر چیزیں ظاہر ہے کہ مال بٹورنے کے مختلف ہتھیار ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کی یہ صفت ہے، دوسری یہ کہ وہ یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، انحراف کرتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ. پھر اس کے بعد پروردگار عالم دولت کے حوالے سے متوجہ کرتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ، وہ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. یہ خوشخبری ظاہر ہے کہ طنز کے عنوان سے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف علماء کی ذمہ داری بیان کی گئی اور دوسری طرف ان افراد کی ذمہ داری بیان کی گئی جو صاحبان ثروت ہیں. اگر یہ دونوں اپنا قبلہ درست کر لیں تو معاشرے کے بڑے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں تو پھر معاشرے کے فاسد ہونے میں شبہ ہی کیا باقی رہ جاتا ہے. لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے بلا فاصلہ ان دولت مندوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے سونا اور چاندی کو جمع کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. اگر ایک انسان جو اس نے حلال سے کمایا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکال دے، خمس نکال دے، جو اپنے واجب مالیات کے حوالے سے جو شرعی واجبات ہیں اگر ان کو وہ ادا کر دے تو ٹھیک ہے، باقی اس کے لیے پھر حلال ہے، پھر تو اس سے مستحب صدقات کے لیے اس کو تلقین کی جائے گی. لیکن اگر وہ اپنی واجب زکوٰۃ، اپنا واجب خمس اور جو واجبات دوسرے مالی اعتبار سے ہیں وہ بھی نہ نکالے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اس آیت کا مستحق بن جائے گا. یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنمہ، وہ دن جب ان کا یہ سارا مال اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتقوا بها جباههم و جنوبهم، اور پھر اس کے بعد جلایا جائے گا ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ ظہور ہوں اور ان کی پشت کو، پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اسے کہ جو تم نے جمع کیا تھا. یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پھر یہ ان کی سزا بن جائے گی، یعنی یہی چیز جس مال سے ان کو بڑی محبت تھی سونے اور چاندی سے، اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی با ایمان وفادار صحابی جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ذریعے سے امیر شام اور خلافت کے دربار کے اندر ان کے سامنے باقاعدہ اس آیت کو پیش کرتے تھے، اور جو اس زمانے کے اندر ہو رہا تھا کرنے والوں کو چارج شیٹ کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر بہت سخت تنقید کیا کرتے تھے، جس کی سزا ان کو یہ بھگتنا پڑی کہ انہیں بالآخر مدینہ منورہ سے ضلع وطن کیا گیا اور ربضہ میں انہوں نے غریب الوطنی کی حالت میں اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے محترم مہینوں کے بارے میں اور کل مہینے کتنے ان کے بارے میں بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی ہے. فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے نوشتے میں، اللہ کے نوشتے میں، یعنی یہ پہلے سے دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن کی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 محترم مہینے، یعنی یہ 12 مہینے مگر ان 12 مہینوں کے اندر 4 ایک خاص اعتبار سے حرمت رکھتے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ نام نہیں آئے، مگر ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان میں 3 مہینے تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سا فاصلے سے رجب کا مہینہ، اور وہ عرب کے دستور میں کافروں کے درمیان بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ اس کے اندر جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے. ذالک الدین القیم, یہی صحیح دین ہے. یعنی اگر 12 مہینوں کے عدد کو ڈسٹرب کیا جائے یا ان میں سے 4 مہینوں کی حرمت کو نہ مانا جائے تو یہ دین اور صحیح دین کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو اپنے نفوس پر ستم نہ ڈھاؤ. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا, اور مشرکوں سے سبوں سے مل کر لڑو جس طرح سے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں. یعنی جب وہ تم سے مل کر اور آپس کے اختلافات کو بھلا کر تمہارے خلاف سفارا ہو جاتے ہیں تو تمہیں بھی آپس کے اختلافات کو نظر انداز کر کے ان کے مقابلے پر جب اس کا موقع ہو آف کورس تو اس وقت سفارا ہو جانا چاہیے. کافتن کا ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر یہ مشرکین تم سے ان تمام ہی موقعوں پر جنگ کریں یہاں تک کہ ان محترم مہینوں میں جنگ کریں تو تم بھی پھر ان سے تمام ہی مہینوں کے اندر جنگ کرو, اور اس کا سارا بار پھر ان مشرکین کے اوپر آئے گا کہ جو اس حرمت کو پامال کر رہے ہیں. وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. آیت نمبر 36 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ براءت آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41, 37 سے 41. پہلی بحث جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نسی کے بارے میں ہے. نسی کا مطلب ہے رد و بدل کرنا. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ 12 مہینے ہیں سال کے, جن میں سے 4 محترم ہیں, اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا تھا, جس کو بظاہر مشرکین مکہ بھی آنر کرتے تھے, مگر پھر وہ اس کے اندر گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ اگر ان کو لڑائی کرنی ہو تو اس لڑائی کو کنٹینیو کرنے کے لیے پھر وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. مثلاً محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے کے بارے میں یہ کہہ دیں گے کہ اس مرتبہ محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا, سفر کا مہینہ پہلے آ جائے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ ہیلا بازی اور یہ اس طرح سے جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا وہ دین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق تھا. پروردگار عالم نے اس کو نسی سے تعبیر کیا ہے, یعنی رد و بدل کرنا. ارشاد ہوا, انما النسیء زیادۃ فی الکفر, مہینوں میں رد و بدل کرنا کفر میں ایک بڑی زیادتی ہی ہے. یضل بہ الذین کفروا, جس سے گمراہ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن, وہ ایک سال اسے حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام بنا دیتے ہیں. لیواتئو عدت ما حرم اللہ, تاکہ پوری کر سکیں گنتی ان کی کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا, یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے حرام کیا گیا تھا اس گنتی کو بھی پوری کر لیں اور اپنی مرضی بھی چلا لیں. ویحل ما حرم اللہ, تو وہ حلال کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا کہ ہم نے تو کوئی مخالفت تو نہیں کی ہے, اگر ایک مہینے کو ہم نے آگے پیچھے کر لیا تو اس میں برائی کیا ہے, دن تو بہرحال دن گزر جائیں گے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بہلانا اور اپنے دل کو تسلی دینا, یہ تو تسلیاں ہی تو ہیں, اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ ان کا جو معاشی پہلو تھا وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ عربوں کی گزر بسر جو تھی وہ لوٹ مار پر تھی, اور 3 مہینے مسلسل محترم ہونے کی وجہ سے جزیکا, ذلحجہ اور محرم, اتنی طویل مدت تک اگر وہ جنگ نہ کریں تو پھر ان کے لیے روٹی روزی جو بظاہر ان کی تھی وہ کہاں سے وہ حاصل کریں. اس لیے وہ محرم کی جگہ سفر کا اعلان کر دیتے تھے تاکہ درمیان میں لوٹ مار کر لیں اور پھر سفر کے مہینے میں محرم منا لیں. اس کو قرآن نے بہرحال روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, آیت نمبر 38, اس سے جنگ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ جنگ تبوک بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی آخری غزوات میں اس کا شمار ہوتا ہے. انفیکٹ باقاعدہ جنگ تو اس کے اندر ہوئی بھی نہیں, مگر چونکہ اطلاع ایسی تھی کہ شاید سامنے سے جو رومی فوجیں ہیں وہ جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں, لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر نکلے ہیں. اچھا اب اس میں جو مسلمان تھے اور اس زمانے کے اندر جو مسلمان یعنی وہی صحابہ کرام, تو ان کے اندر ایک عمومی جو فضا ہے وہ ایسی بن گئی تھی کہ جو بہت ہی نیگیٹو تھی, کہ ان کو بہرحال جانے کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہے وہ سستی کا مظاہرہ کر رہی تھی, اور بڑے ڈسکریجنگ فیکٹرز ہیں کہ جو آگے ڈسکس بھی ہوں گے. ایک تو فاصلے کا ایشو تھا کہ یہ ایک طویل فاصلہ تھا جو طے کر کے وہاں تک پہنچنا تھا کہ جہاں پر امکان تھا کہ جنگ ہوگی. دوسرے موسم کی سختی, کہ موسم فیوریبل نہیں تھا, گرمی کا موسم تھا, اور اس گرمی کے موسم میں اتنا طویل ڈسٹینس ٹریول کرنا, سفر کرنا, یہ بھی بہت بھاری پڑ رہا تھا. تیسری بات یہ تھی کہ یہ ہارویسٹنگ سیزن تھا, یعنی کاشت کا موقع تھا کہ فصل پک چکی تھی اور فصل کو ہارویسٹ کر کے تھریش آؤٹ کرنے کے مراحل سے گزارنا تھا, تو گویا ان کے لیے بھی یہ چیز روٹی روزی کا مسئلہ تھا. تو اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جنگ تبوک کا موقع آ گیا, اور میدان میں جانے کے لیے ان تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا, تو پروردگار عالم نے یہاں پر ان کی مذمت کی ہے کہ جو اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور سات تعبیرات ایسی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار نے ابھارا ہے, شوق دلایا ہے میدان جنگ میں جانے کا. یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اذا قیل لکم, جب تم سے یہ کہا جاتا ہے, انفروا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں باہر نکلو, استعقلتم الی الارض, تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہو, یعنی زمین سے چپک جاتے ہو کہ ہمیں تو نہیں نکلنا, ہم تو سفر نہیں کریں گے. رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی تو نہیں ہو آخرت کے بدلے میں, آخرت کے مقابلے میں, ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اس پر راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل, تو دنیاوی زندگی کا سر و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے, بہت تھوڑا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کنونس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو سستی کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے, اور آگے جا کے بات آئے گی کہ جو تین افراد تھے انہوں نے اسی کے اوپر اصرار کیا اور وہ نہیں گئے, بہانے بناتے رہے, اور بہرحال پھر ایک تعداد ہے جو چلنے کے لیے تیار ہو گئی. اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لا تنفرو, کہ اگر تم باہر نہ نکلو گے, یعذبکم عذاباً علیما, تو وہ تمہیں دردناک عذاب کے ساتھ سزا دے گا. ویستبدل قوماً غیرکم, اور تمہارے بدلے کسی دوسرے گروہ کو کھڑا کر دے گا. ولا تضروہ شیئا, اور تم انہیں کچھ نقصان نہ پہنچاؤ گے, یعنی تم اگر نہیں جاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے, اور اگر تم گئے تو تم سعادت حاصل کرو گے, اور اگر تم نے اسی طریقے سے اپنی سستی پر اپنے ایٹیچیوڈ کو بلڈ کیا تو اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب علیم بھی ملے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, یعنی یہ تمہارے لیے سعادت ہے, ورنہ اگر تم اس سے محروم ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. اب آگے پروردگار عالم مزید کہتا ہے کہ ان لا تنصروہو, کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے, رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ, تو اللہ نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی. اب آپ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ کوئی خاص واقعہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی خاص مدد نازل ہوئی تھی, اور کوئی تھا کہ جسے مدد کرنی چاہیے تھی اور اس نے مدد نہیں کی تھی. اب یہ تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرو گے تو اس موقع پر تم مدد نہیں کرو گے, تو اس سے پہلے بھی ایک ایسا موقع آ چکا ہے کہ جب کسی کو مدد کرنی چاہیے تھی اور اس نے مدد نہیں کی. اس اخرجہ الذین کفروا, موقع کون سا تھا کہ جب کفار نے, ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, انہوں نے ان کو خارج کر دیا تھا, نکال دیا تھا مکہ سے. اب ظاہر ہے کہ وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے, جس کا نتیجہ اخراج پر منتہی ہوا. تو اب پروردگار عالم اس موقع کو یاد دلا رہا ہے کہ اس موقع پر جب یہ رسول نکلے ہیں, تو نکلتے ہوئے پیغمبر اکرم آپ جانتے ہیں کہ غار ثور میں تین دن تک رہے ہیں, تو اس موقع کو پروردگار عالم نے یاد دلایا ہے کہ ثانی اثنین, کہ دو میں کے ایک تھے, دوسرے رسول تھے, تو ایک اور بھی تھے کہ جو اس موقع پر موجود تھے. اب وہ جو بھی ہوں, مگر آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس موقع پر جنگ تبوک کے اندر مدد نہیں کر رہے, اور پھر پروردگار یہ یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے مدد کی, اور اس مدد کا موقع کیا تھا کہ جن کو مدد کرنی چاہیے تھی وہ مدد نہیں کر رہے تھے. ثانی اثنین, کہ جب رسول دو میں کے ایک تھے, اذ ہما فی الغار, جب غار میں وہ دونوں موجود تھے, اذ یقول لصاحبه، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی جو ساتھی ان کا اس وقت موجود تھا، اس سے کہا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ذرا سا ڈانٹنے والا انداز محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بے چینی اور اس وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ بہت ڈسٹربنگ تھی، جس کو کنٹرول کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ تو گویا سر پر آ چکے تھے، اور اس کی جو کیفیت جلالین کے اندر آئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ قد قال له لما رأى اقدام المشرکین، جب انہوں نے مشرکین کی پیش قدمی دیکھی تو رسول سے کہنے لگے لو نظر احدهم تحت قدمه لابصرنا، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نظر جھکائے اپنے پیر کے نیچے تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے گا. اب یہ جو کیفیت ہے یہ بڑی ڈسٹربنگ کیفیت ہے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے اس موقع پر. لہذا پروردگار عالم نے اس واقعے کو یاد دلایا کہ اس موقع پر رسول اللہ نے کہا کہ لا تحزن، ڈرو نہیں، غم مت کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خاص لطف و سکون و الطاف کا ذکر کیا کہ ایک اطمینان کی کیفیت پروردگار نے جو مشکل موقعوں پر پروردگار اپنے رسول کے اوپر نازل کیا کرتا ہے، پروردگار عالم نے اس کو نازل کیا. جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 26 میں، جو جنگ حنین کے موقع پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ جب لوگ مدد نہیں کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے تو اس موقع پر پروردگار عالم نے اسی طرح سے سکون کے نازل کرنے کا ذکر کیا تھا. بہت کم تھوڑے لوگ رہ گئے تھے وہاں پر، اور ارشاد ہوا تھا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے نازل کیا پھر سکون اور اطمینان کو اپنے رسول پر اور مومنین کے اوپر. اسی طرح سے سورہ فتح کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کا ذکر کیا آیت نمبر 26 میں، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے نازل کیا سکون اور اطمینان کو اپنے رسول پر اور مومنین کے اوپر. تو ایسے مشکل موقعوں پر پروردگار عالم کی طرف سے خاص لطف و عنایت، یہی تو وہ مدد ہے کہ جس کا پروردگار نے ذکر کیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم صرف اپنے رسول کا ذکر کر رہا ہے، جس طرح سے دو اور موقع میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی ان لشکروں سے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. جنگ حنین میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی طریقے سے ان لشکروں کا ذکر آیا تھا، اور وہاں پر بھی یہ بات کی گئی کہ فرشتوں کے ذریعے سے کہ پروردگار نے مدد کی، اور یہاں پر پروردگار عالم نے اسی چیز کو بیان کر دیا. اور پھر ارشاد ہوا کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، کہ اللہ نے کافروں کو اور کافروں کی بات کو نیچا کیا، اور اللہ کی بات جو ہے وہ سب سے بالا ہے. وہ کلمت اللہ ہے ہی الیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، صحیح کام کرنے والا. اب ایک بات خالی اور باقی رہ جاتی ہے کہ کیا لفظ صاحب ہمیشہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا یہ مطلق ہم نشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. سورہ کہف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم نے ایک صاحب ایمان کا ایک کافر کے ساتھ مکالمہ نقل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قال لہ صاحبہ، اس کے صاحب نے اس سے یہ کہا، وہوا یحاورہ، کہ جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس نے کہا اپنے صاحب سے، وہوا یحاورہ، جب اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اس کا کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کا لفظ جو ہے وہ مطلق ہم نشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اچھے اور کبھی برے کے معنی میں. میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ان آیتوں کے اوپر گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابل بھی ایک اوپینین موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کے لیے اپنے دلائل ہو سکتا ہے کنونسنگ ہو، مگر آیت کے ظاہر سے جو چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہے اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو جس کو سمجھ میں آئے وہ اس کے لیے کافی ہے. میں نے جان بوجھ کے اس لیے نام نہیں لیا کہ کوئی ہرٹ نہ ہو، لیکن بہرحال جو مطلب آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بہت واضح ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 ہے کہ جس میں پھر پروردگار عالم، یہ تو ایک انسٹنس کوٹ کرنا تھا، ایک ایگزامپل کوٹ کرنی تھی کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کنونس کیا کہ ان فرو خفافن و ثقالن، چل کھڑے ہو ہلکے پھلکے اور بھاری بوجھل جیسے بھی ہو، یعنی تم حالات کے اعتبار سے اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے یا کم مال ہے، تم پریشان حالی میں ہو، کمزوری میں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، تمہاری طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو، یا طبیعت پر گرا ہو، سوار ہو یا پیادہ ہو، جو بھی تمہاری کیفیت ہے، نکل پڑو. جاہدو بے اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی اگر تمہیں علم ہو جائے. یعنی پریشانیاں تو آئیں گی، میدان میں نکلو گے اور جہاد کرنا پڑے گا، تو مال بھی خطرے میں ہے اور جان بھی خطرے میں ہے، مگر یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47، 42 سے 47، جنگ تبوکی کے کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوکان ارادن قریبا، اگر قریبی کوئی منفعت ہوتی، یعنی کوئی ایسا نفع کہ جس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا، قریباً اس کو حاصل کیا جا سکتا، وسفرن قاصدن، اور سفر معمولی ہوتا، ایک ایسا سفر کہ جس کے اندر سہولت ہوتی، کوئی لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعو کا، تو یہ آپ کا اتباع کرتے. یعنی یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو کمزوری دکھا رہے تھے اور ساتھ چلنے سے پسو پیش کر رہے تھے، انہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، مگر ان پر بڑی دور دراز مسافت پڑ گئی. یہ جو شام تک تقریباً جانا پڑ جائے گا، تو یہ ٹھیک ٹھاک لمبا سفر ہے کہ جو ان کو بھاری لگ رہا ہے. بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ، اور ان قریب یہ لوگ قسم کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہم روانہ ہو سکتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. یعنی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اور ہم اپنا عذر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہلکون انفسہم، وہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کے جھوٹ خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مگر اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا سورس کیا ہے؟ پیغمبر کو کیسے پتا چلے کہ ان میں سے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں؟ پیغمبر اکرم کو یا تو وحی کے ذریعے سے خدا بتائے، یا مثلا پروردگار عالم نے جو لوح محفوظ ہے اس کا مطالعہ پیغمبر اکرم کر لیں، اور ایک یہ کہ اسباب ظاہری سے، لوگوں کے رویے سے کسی چیز کا پتہ چلے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت سارے معاملات اسباب ظاہری کے ماتحت ہی کرتے تھے تاکہ رول ماڈل لوگوں کے لیے بن سکے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض ان منافقین میں سے کچھ نے آ کر عذر کیا اور پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے. آج قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ نور میں اس بات کو بیان بھی کیا ہے، وَإِذَسْتَأْذَنُوا لِبَادِشَانِهِمْ، اگر وہ اپنی کسی مجبوری سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیجیے. یہ سورہ نور کے اندر بہت وضاحت موجود ہے. تو پیغمبر اکرم کو یہ حق تو پروردگار عالم نے دیا ہوا تھا، لہذا پروردگار عالم کے اذن کے بعد پیغمبر اکرم کسی کا اگر عذر قبول کر لیں تو پیغمبر اکرم پر کوئی الزام نہیں ہے. مگر اب ایک محبت بھرا انداز جو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، کہ جس کو ہم دوسری آیتوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، کہ جیسے پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ کے آغاز میں کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن للتشقیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اے طیب اور طاہر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت پہ پڑ جائیں. یا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں غالباً سورہ کہف میں، کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کلام کے اوپر، غم سے کیا آپ جان دے دیں گے. اب یہ جو انداز ہوتا ہے یہ محبت بھرا انداز ہوتا ہے. اگر اس کو سطحی طور پر دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ گویا پیغمبر اکرم کو ڈانٹ دیا گیا، یہ ڈانٹا نہیں گیا، یہ پیغمبر اکرم کی جو ایکسٹرا ایفرٹس ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر پروردگار عالم اس کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے کہ حبیب اتنا بھی ہم نے آپ سے نہیں مانگا. تو پیغمبر اکرم کا جو درد ہے دل میں قوم کے لیے، امت کے لیے، وہ تو ہر ایک کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جنت کا مستحق بنا دیں. مگر اب ظاہر ہے کہ کوئی منافق اگر اپنی منافقت پر باقی رہے، اور کوئی کافر اپنے کفر پر باقی رہے، اور کوئی مشرک اپنے شرک پر باقی رہے، تو پیغمبر اکرم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا، مگر پروردگار عالم نے اس موقع پر کہ حبیب آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو یہ ہوتا کہ یہ ایکسپوز ہو جاتے اس موقع پر، یعنی گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اجازت دی تھی مگر اس موقع پر تو یہ بس ایکسپوز ظاہری طور پر بھی ہونے والے ہیں، ہونے والے تھے۔ اف اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں آپ نے انہیں اجازت دی؟ لما اذنت لہم حتی یتبین لکا، یہاں تک کہ کھل نہ جائیں آپ پر وہ جو سچے ہیں اور وہ معلوم ہو جائیں کہ جو جھوٹے ہیں۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ بات یہاں پر آ گئی، اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے، سورہ نور والی آیت اور وہ جو دوسری جگہوں پر محبت بھرے انداز میں، جو ایسا انداز کہ جس کو اگر صرف سطحی نظر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے یہ کہ گویا پروردگار عالم نے کوئی ناراضی یا برہمی کا اظہار کیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستأذنک، کہ نہیں آپ سے چھٹی مانگتے، اجازت نہیں مانگتے کہ جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ اس کام سے رخصت نہیں مانگتے۔ وہ کون سا کام ہے؟ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ پرہیزگار ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے کو پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی رخصت نہیں مانگیں گے، چھٹی نہیں مانگیں گے۔ تو کون چھٹی مانگے گا؟ انما یستأذنوا کا، بس وہی آپ سے چھٹی کے طالب ہیں۔ الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے۔ وہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک ہی میں ڈانوا ڈول رہتے ہیں، یعنی ان کا کوئی یقین یقین نہیں ہے، ڈھل مل یقین ہے، شک کی حالت میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ولو اراد الخروج، اگر وہ باہر نکلنے کی نیت رکھتے، لأعد له عدتن، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے، یعنی ایک شخص اگر کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پریپریشن بتاتی ہے کہ واقعا یہ اس مقصد کے حصول میں کتنا سنجیدہ ہے۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، یہ ان قریب قسم کھا کر کہیں گے، مگر کیا ان کی بات کا اعتبار؟ ان کا انداز بتا رہا ہے کہ نہ یہ وسائل فراہم کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، نہ کسی قسم کی زحمت برداشت کر رہے ہیں، تو اگر ان کا واقعا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، کہ اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا، اللہ کو ان کا چل کھڑا ہونا ناپسند تھا، یعنی جس طریقے سے یہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ مومن ہوتے، آخرت پر ایمان ہوتا، متقی ہوتے تو جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے یہ تڑپ رہے ہوتے مال سے، اپنی جان سے، اور پھر اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا کہ جو جس کے بس میں ہوتا وہ اس طریقے سے تیاری کر رہا ہوتا۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب ایسے لوگوں کو ساتھ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ جاتے تو بھی نقصان پہنچاتے، جو بات آگے آ بھی رہی ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے کیا کیا ان کی ان حرکتوں کی بات، کہ ایک توفیق کا سلب کرنا، ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، کہ اللہ کو ان کا چل کھڑا ہونا ناپسند تھا۔ فثبتہم، تو ان کی ہمت اللہ نے پست کر دی۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، یہ بالکل کن فیکون والا معاملہ بن جاتا ہے، کہ جیسے پروردگار عالم نے ان سے توفیق بالکل سلب کر لی، ان کے ارادے کمزور تھے، یہ چلتے تو بھی نقصان پہنچاتے، لہذا پروردگار عالم نے ان سے توفیق ہی کو سلب کر لیا۔ اور یہ جو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو عذر ہے وہ جینون ہے، مگر ان کے پاس کوئی جینون عذر نہیں ہے، مگر اب ان سے توفیق سلب کی جاتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد پروردگار خود فرماتا ہے کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو وہ خرابیوں ہی میں اضافہ کرتے، ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یعنی تمہارے درمیان فتنہ فساد کرتے، چغل خوریاں کرتے، منتشر کرنے کی کوشش کرتے، فساد مچانے کی کوشش کرتے، یبغونکم الفتنہ، اس کوشش میں کہ تمہیں فتنہ و فساد برپا ہو جائے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں بھی ان کے بڑے سننے والے موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہی وہ آیتیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اظہار ایمان کر بھی لے تو وہ کوئی بہت مضبوطی کے ساتھ ایمان لے آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ جو نکل بھی رہے ہیں ساتھ میں، ان میں بھی ایسے افراد ہیں کہ جو ایسے افراد جو کہ منافقین ہیں ان کے بڑے سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 47 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ دعائے پروردگار سے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ براءت آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54، 48 سے 54۔ جنگ تبوک کے کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ پیچھے اس بات کا ذکر آیا کہ منافقین کا آنا خرابیوں میں اضافے کا باعث بنے گا، یعنی اگر وہ میدان میں آئے بھی، اس سفر کو انہوں نے اختیار بھی کیا، تو بھی وہ لشکر کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنیں گے، جبکہ لوگوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ان کی باتوں پر دھیان دینے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 48 میں، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وہ پہلے بھی فتنہ پردازی کے خواہاں رہے ہیں، یعنی پہلے بھی وہ یہ ڈسٹربنس پھیلاتے رہے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو درہم برہم کرتے رہے ہیں۔ ویسے تو عمومی طور پر بہت سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جس میں اس طرح کی چیزیں منافقین کی طرف سے ہوئی ہوں، مگر تفسیر تبیان میں شیخ طوسی نے یوم احد یعنی جنگ احد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ وہاں پر جو منافقین نے کام کیا تھا، عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ والوں کی جمعیت کے ساتھ عین موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر مدینے واپس آ گیا، جس کے نتیجے میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پست ہمتی کا باعث ہوا۔ حتی جا الحق کو، یہاں تک کہ حق آ گیا، سامنے آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کی بات غالب آ گئی، وہم کارہون، جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ ومنہم من یقول، اور انہی میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اذن لی کہ مجھے چھٹی دے دیجئے، یعنی مجھے بھی رخصت دے دیجئے، ولا تفتننی، اور مجھے گمراہی میں مبتلا نہ کیجئے۔ یہ خاص شخص کا ذکر ہے کہ جس نے جنگ تبوک کے لیے جانے سے یہ عجیب عذر پیش کیا تھا کہ مجھ پر جنسی خواہشات کا غلبہ ہے، اور وہاں روم کی حسین عورتیں سامنے آئیں گی تو میں ضبط نہ کر سکوں گا اور گمراہی میں پڑ جاؤں گا، لہذا مجھے آپ لیو دے دیجئے، مجھے آپ رخصت دے دیجئے، اور اگر آپ میں آپ کے ساتھ چلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں گمراہی میں پڑوں گا اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ گمراہی میں، فتنے میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ دوزخ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ان تصب کا حسنۃن تسوہم، اگر آپ کے لیے کوئی بھلائی ہو تو وہ ان کے لیے رنج کا باعث ہوگی، یعنی بظاہر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی چیز موافق ہو جائے، فیوریبل ہو جائے، تو ان کو بہت برا لگے گا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہیں گے کہ خیر ہم نے اپنا انتظام پہلے سے کر لیا ہے، قد اخذنا امرنا، اب انتظام کیا کیا ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کوئی سازش رچائی ہوئی ہو پہلے سے ہی، اور اس طرح سے اپنے لیے ایک کور فراہم کیا ہو، یا وہ جو جنگ سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی ہے اسی کو وہ انتظام سے تعبیر کرتے ہوں، من قبل، پہلے سے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پلٹیں گے اس عالم میں کہ وہ خوش نظر آتے ہوں گے کہ اچھا ہوا یہ مصیبت ہم پر نہیں آئی، ہم ان لوگوں سے الگ تھے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم پر کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اگر کوئی خاص انداز سے پروردگار ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اور پروردگار عالم نے طے کیا ہے کہ اس طرح سے ہماری آزمائش ہو، تو بسم اللہ، ظاہر ہے کہ پھر وہ امتحان تو وہ نہیں ہونا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا اور کاہے کا انتظار کر سکتے ہو، یعنی اب غور فرمائیے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ مصیبت آ جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے، اور اگر کوئی رنج پہنچے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پروردگار عالم یہاں پر ایک عجیب بات کہہ رہا ہے، جو ایک فلسفہ ہے کہ ایک پوری فلسفی اس کے اندر، ایک حکمت اس کے اندر موجود ہے، کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہ جو برا چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لیے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کے سوا کسی اور چیز کا کیا انتظار کر سکتے ہو، یعنی دونوں صورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تم پر تو جو بھی آئے گا وہ عذاب ہی ہوگا۔ یعنی بظاہر تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ چیزیں تمہارے فیور میں چلی گئی ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک مہلت ہے جس کو تم ضائع کر رہے ہو، اور بالآخر دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، اور آخرت میں تو بالکل پے کرنی پڑے گی، اور ایکسپوز ہو جاؤ گے اور ہمارے سامنے آ جاؤ گے تو ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں شکست ہوگی، اور ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ گویا پروردگار عالم کا عذاب ہوگا۔ اور ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا، یا بظاہر ہم لوگ زندہ رہ کر کامیاب واپس آئیں گے، یا بظاہر ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، مگر ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے۔ ہم تو رضاء پروردگار کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد چاہے ظاہری طور پہ فتح ملے، چاہے ظاہری طور پہ شہادت ملے۔ پروردگار عالم نے جس چیز کو آگے بھی بیان کیا، اسی سورے کے اندر یہ بات آئے گی کافی آگے جا کر، کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کے نفس کو خرید لیا، ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی قتل ہو بھی جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے فیور میں ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے نقصان میں، ہمارے نقصان میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے فیور میں ہی ہے، احد الحسنین، ہمارے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ ہاں تمہارے لیے ہر صورت میں وہ ایک نیگیٹو سچویشن اس سے بنے گی کہ یا بالآخر تم اللہ کے براہ راست عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فتربصوا ان معکم متربصون، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں شریک ہیں۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، انفقوا طوعاً او کرہاً، کہ تم بخوشی یا بنا خوشی کتنی ہی خیرات کرو، طوعاً یعنی خوشی کے ساتھ، کرہاً یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس خیرات کو تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم لوگ ہو بد اعمال لوگ، تم فاسقین میں سے ہو، تم قوم فاسقین میں شامل ہو، بد اعمال بد کردار لوگ ہو۔ یعنی اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے گمراہی میں مبتلا مت کریں، وہاں روم کی حسین عورتیں ہیں، میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ خرچ قبول کر لیجئے، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پیسہ تمہیں کو مبارک، ہم تم سے یہ قبول نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر اگر ایمان نہ ہو اور دوسری شرائط پوری نہ ہو تو پھر کسی قسم کے عمل کو قبول کرنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ آگے اسی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے جو صفحے کی آخری آیت ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور کون چیز مانے ہیں، یعنی کون رکاوٹ ہے، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کی خیرات کو ان سے قبول کیا جائے، اس میں رکاوٹ کیا ہے، رکاوٹ یہ ہے، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور جب یہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو بالکل الکساتے ہوئے، سست والے انداز میں آتے ہیں، یعنی ان کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سنجیدہ بالکل بھی نہیں ہے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ بے دلی کے ساتھ ناپسندیدہ انداز میں۔ اچھا، اب یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے تو کافی ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو بظاہر اسلام کے نقاب ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کے کچھ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور ان اعمال کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ ان کی نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ جو انتہائی سستی کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے اندر کسی قسم کی سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں خدا کی راہ میں تو انتہائی بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ خیرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جو بیکار جا رہا ہے. تو یہ کیفیت اگر ہے تو پھر اس کے بعد ایسے افراد سے کچھ بھی قبول کی کرنا نامناسب ہے اور درست نہیں ہوگا ان آیتوں کی روح سے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ براءت آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 61 سے 61. پہلی آیت جو صفحے پر ہے, پروردگار عالم اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے بہت سے افراد کو حتیٰ کہ صاحبان ایمان کو بھی ہونے لگتی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال کی کثرت دیکھی, اولاد کی کثرت دیکھی تو یہ سمجھا کہ یہ یقیناً پروردگار عالم کے نزدیک کوئی مرتبہ رکھتا ہے, تبھی تو پروردگار نے اس کو اتنا مال عطا کیا ہے, اتنا ہیومن ریسورس عطا کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, تمہیں ان کا مال اور ان کی اولاد یہ حیرانی میں مبتلا نہ کرے, یعنی اس کو دیکھ کر تم کوئی غلط ایکویشنز قائم نہ کرو, یہ خدا سے قربت کی دلیلیں نہیں ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, ارادہ پروردگار ارادہ خدا صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور اس طرح سے ان کی جانیں نکلیں انتہائی مشکل کے ساتھ جبکہ وہ حالت کفر میں ہوں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, کفر کی حالت میں ان کی جانیں انتہائی صعوبت کے ساتھ انتہائی مشکل کی حالت میں نکلے, یعنی وہ جو سکرات موت کی جو کیفیت ہے وہ ان کے اوپر پوری طرح سے طاری ہو. یعنی یہ جو ان کا دنیاوی مال اور دولت وغیرہ ہے یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہے, جس سے ان کے معاصی میں ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے جاتے وقت پورے پورے عذاب آخرت کے مستحق ہو کر جاتے ہیں. وہ یعرفونہ باللہ, وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہم لمنکم, کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں, وما ہم منکم, اور وہ تم میں سے نہیں ہیں, ولکنہم قوم یفرقون, مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈرتے رہتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں. منافقت ہے, دل میں تو ایمان ہے نہیں, ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایکسپوز نہ ہو جائیں, تو اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ پر نقاب اسلام ڈالے رکھتے ہیں اور پھر ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دوسروں کو یقین دلا سکیں کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں ہی کی جماعت میں شامل ہیں. لو یجدون ملجأً او مغاراتً او مدخلا, اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے, کوئی غار مل جائے یا کوئی داخلے کی جگہ مل جائے, لولوا الیہ وہم یجمعون, تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوری موزوری دکھائیں گے, یعنی وہ تمہیں چھوڑنے میں, تمہارا ساتھ ترک کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائیں گے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, کہ انہی میں وہ بھی ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں اے حبیب آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں. وَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا, اگر اس میں سے کچھ ان کو دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا, اور اگر ان کو نہ ملے اس میں سے, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, تو انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں. اب اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ کسی شخص نے تقسیم کے موقع پر, جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات وغیرہ تقسیم کر رہے تھے, تو اس نے آ کر یہ کہا کہ اے دل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ذرا انصاف کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. جس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے یہ بھی بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں خلاصتاً کہ خوارج بنیں گے اور حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں گے, اور جنگ نہروان میں ان کا مقابلہ حضرت علی علیہ السلام سے ہوا بھی اور وہ قتل ہوئے. لیکن یہاں پر ان کی اس نقطہ چینی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بہرحال اس طرح کے افراد بھی اس معاشرے کے اندر موجود تھے کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر نہ دیا جائے تو غصے کا اظہار کرتے ہیں, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خلاف عدالت عمل انجام دینے کی تہمت لگاتے ہیں. آگے پروردگار عالم اسی پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ, اگر یہ لوگ راضی رہتے اس پر کہ جو اللہ نے عطا کیا اور اللہ کے رسول نے عطا کیا, وقالو, اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, سیؤتین اللہ, عن قریب اللہ ہمیں عطا کرے گا, من فضلہ, اپنے فضل سے, وہ رسول ہو اور اس کا رسول عطا کرے گا۔ انا الی اللہ راغبون، ہم یقیناً اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں دو دفعہ عطا کی نسبت اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے پیغمبر کی طرف دی گئی ہے۔ پھر معلوم نہیں اگر کوئی مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے بحیثیت وسیلہ یہ کہے کہ اس کا رسول یا اس کا ولی ہماری مدد کرے گا، ہمیں مالا مال کر دے گا، تو پھر اس پر شرک شرک کی آواز کیوں بلند کی جاتی ہے؟ جبکہ بہت واضح طور پر پروردگار عالم نے دو مرتبہ اسی ایک آیت کے اندر نسبت اپنے ساتھ رسول کی طرف بھی دی ہے۔ بے شک منبع، مبنا، مصدر وہ خدا ہی ہے، مگر جب پروردگار کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجازن ہی صحیح اس کی نسبت رسول کی طرف دی جائے، تو پھر اس کے بعد اسے شرک سے تعبیر کرنا تہمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بحث آگے بڑھتی ہے اور پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہے زکات کے مستحقین کون کون ہیں، یعنی جیسے بھی پیچھے کہا گیا کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کرائیٹیریا ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہ کرائیٹیریا کیا ہے اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھنے والی بات ہے کہ زکات کی بات ہو رہی ہے، مگر یہاں قرآن مجید کے اندر جب مصارف زکات کی بات ہو رہی ہے کہ زکات کہاں تقسیم کی جائے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ صدقات استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ٹرمینالوجیز کو یا اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پر آٹھ اس کے ہیڈز بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلا ہیڈ اور دوسرا ہیڈ معمولی ٹیکنیکل فرق کے ساتھ ان دونوں کا مستاق ایک ہی ہے کہ یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، یعنی زکات ان پر خرچ کی جائے گی جن کے جائز اخراجات زیادہ ہیں اور جن کی جائز آمدنی کم ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو اس سٹاف کے اوپر کے جو کارندے ہیں زکات کے تقسیم کرنے کے، کلیکٹ کرنے کے، تو وہ جو پورا سٹاف ہے اگرچہ وہ فقیر نہ بھی ہوں مگر ان کی تنخواہیں بھی یہیں سے دی جائے گی۔ والمؤلفت قلوبهم، اور اسی طرح سے تالیف قلب کے لیے، یعنی یہ وہ غیر مسلم اور خامکار نو مسلم ہیں جنہیں مدد دینا اسلامی ہمدردی اور اخلاق کے اثر کو ان کے دل پر قائم کر کے انہیں محاسن اسلامی پر غور کرنے کی ایک طرح سے دعوت دینا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ابھی مسلمان نہ ہوں، لیکن اگر ان کے اوپر خرچ کیا جائے تو امکان ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں غور کریں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، تو ان کے اوپر بھی مالی اعتبار سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنی آٹھ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں یہ واحد وہ ہے کہ جن کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر رقاب، اور اسی طریقے سے غلاموں اور کنیزوں کی غلو خلاصی کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد کہا گیا والغارمین وفی سبیل اللہ، غارمین کے لیے یعنی قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، جس میں تو بڑی وسعت ہے، اس میں اسپتال بھی آ جائے گا، کنویں خودوانہ بھی آ جائے گا، دینی مدارس کی تعمیر بھی آ جائے گی، ایجوکیشن کو عام کرنا بھی آ جائے گا، یہ سب چیزیں اس وسیع ہیڈ میں شامل ہو جائے گا۔ وہ ابن سبیل، اور اسی طریقے سے پردیسی مسافر، کہ ایک شخص ہے اگر وہ اپنے وطن کے اندر کھاتا پیتا بھی ہے مگر کسی وجہ سے سفر کی حالت میں اس کا نان و نفقہ، اس کے جو زیادہ سفر ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ فی الحال ٹیمپرری طور پر صحیح مگر پریشان ہو چکا ہے، تو زکات سے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ فقراء، مساکین، کارندے یعنی سٹاف، ان لوگوں کی تالیف کے لیے کہ جن کے بارے میں امکان ہے کہ کافر ہونے کے باوجود مسلمان ہو سکتے ہیں، اسی طرح غلام کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے، فی سبیل اللہ، اور پردیسی مسافر۔ یہ آٹھ ہیڈز یہاں پر بیان کیے گئے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف کا ایک لازمی فریضہ ہے، ایک قانون ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے اور حکیم بھی ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا۔ اب اس کے بعد کچھ شرائط ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر نہ بھی ہو مگر یہ کہ حدیث کے اندر اس کو الیبوریٹ کر دیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہیں نہیں کہا گیا اس کے اندر کہ فقیر جس کو زکات دی جائے گی اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شرط موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی غیر سید ہے یعنی ہاشمی مطلبی نہیں ہے تو اس کی زکات سید کو نہیں دی جا سکتی، یعنی خانوادہ رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خانوادے کا احترام ہے کہ جس کے بعد ان کو اس سے دور کر دیا گیا کہ یہ جو مین ٹیکس ہے، ریلیجیس لیوی ہے، اس سے وہ دور ہو جائیں۔ ان کے لیے ایک حصہ خمس کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہیڈ ہے زکات کا اس میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اگلی آیت جو ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, انہی میں وہ بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے. کان سے مراد جس طرح سے ہمارے ہیں اردو میں محاورہ ہے کہ کان کے کچے ہیں. یہ ایک اچھی صفت بظاہر اگر دیکھیں تو اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا, یعنی کسی کا اچھا لسنر ہونا, گڈ لسنر ہونا, یہ تو لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے ہے کہ اگر کوئی اچھا لیڈر ہے تو اس کو اچھا لسنر ہونا پڑے گا, اسے تحمل کے ساتھ دوسروں کی بات سننی پڑے گی. اس کو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کی شکل دے دی کہ آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگے, کسی نے کہا کہ تم یہ باتیں کر رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ محمد کو پتا چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نے کہا کہ پتا چل گیا تو کیا ہوا, میں وہاں پر جا کر صفائی دے دوں گا اور وہ میری بات مان لیں گے. یعنی اگر کسی کی بات کو فیس ویلیو کے اوپر قبول کر لیا جائے اور اس کو شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور اس کو لسن کیا جائے, اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے, تو یہ ان کی نظر میں ایک بری صفت ہے. پروردگار فرماتا ہے قل, اے حبیب کہہ دیجیے, اوزنو خیرن لکم, کہ یہ اکان کا اس طرح سے ہونا, کان ہونا, اچھا سننے والا ہونا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور مومنین کی بات کو بھی باور کر لیتا ہے. وہ رحمت للذین آمنوا منکم, اور تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ سراپا رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اعلان پروردگار کی طرف سے جس طرح ماضی میں نافذ تھا اسی طرح سے آج بھی ایک واضح تنبیہ ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کے لیے کوئی ایسا کام, ایسا کلمہ, ایسا جملہ کہے کہ جو رسول اللہ کی اذیت کا باعث ہو تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بس اتنا سوچ لیا جائے کہ کربلا کے واقعات اور اسی طرح سے وہ دوسرے واقعات کہ جس کے اندر آل رسول کے اوپر مظالم روا رکھے گئے, ان سے رسول اللہ کو اذیت ہوئی یا نہیں, اور اگر ہوئی تو نذیت دینے والوں کے لیے اس آیت کے مطابق دردناک عذاب کی تنبیہ اور دھمکی موجود ہے یا نہیں, یہ فقط غور کرنے کے لیے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.